تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسی ٹور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وعن عمرو بن الأحوص الجحمي رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر وبعض ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. یہ حدیث ہے جس کا کچھ بیان دو ہفتے پہلے شروع کیا تھا، اور اس حدیث کا پہلا آدھا حصہ اس بیان میں اس کا ترجمہ اور تشریح کر دی گئی تھی، دوسرا حصہ باقی تھا. اور اس حدیث میں حضور نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا ایک اقتباس بیان کیا گیا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کے موقع پر حجۃ الوداع میں خطبہ دیا، وہ ہر پڑھا لکھا مسلمان جانتا ہے کہ وہ ایسا خطبہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً یہ فرما دیا کہ شاید میں اس سال کے بعد تم کو یہاں نہ دیکھ سکوں. لہذا اس میں آپ نے چن چن کر وہ باتیں بیان فرمائی جن میں امت کے پھسلنے کا یا گمراہ ہونے کا اندیشہ تھا، تاکہ قیام قیامت تک امت کے لیے ایک دستور العمل اور ایک لائے عمل سامنے آ جائے، اور اس کی گمراہی کے جتنے راستے ہیں وہ اس خطبے کے اندر آپ نے بند کرنے کی کوشش کروائی. خطبہ تو طویل ہے لیکن اس کے مختلف حصے مختلف مقامات پر بیان ہوئے ہیں، تو یہ حصہ بھی اسی خطبے کا ہے، اور اس میں مرد اور عورت کے باہمی حقوق کا بیان فرمایا گیا ہے. خاص طور سے مردوں کو عورتوں کے حقوق پہچاننے اور اس پر ان کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی گئی. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ آپ خطبہ حجۃ الوداع میں ایسے موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں جبکہ یہ خیال ہے کہ آئندہ شاید بات کہنے کا موقع نہ ملے سب لوگوں کے سامنے. تو جن چیزوں کا انتخاب فرمایا جاتے جاتے بیان کرنے کے لیے، جن کی اہمیت آپ نے محسوس فرمائی کہ یہ امت کو ہر حال میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ان میں مرد و عورت کے باہمی حقوق بھی داخل ہیں اور اس کے بارے میں یہ حدیث آپ نے ارشاد فرمائی. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انسان کی زندگی میں شوہر اور بیوی کے تعلقات کو کتنی اہمیت حاصل ہے, اور خود شریعت نے اور صاحب شریعت نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی اہمیت محسوس فرمائی ہے. کیونکہ اگر میاں بیوی کے حقوق آپس میں وہ ایک دوسرے کے صحیح طور سے ادا نہ کریں اور حق تلفیوں پہ کمر باندھ لیں تو ایک دوسرے کی حق تلفی تو ہوتی ہی ہے, اس کا بلاخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان پر اس کا اثر پڑتا ہے, بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے, اولاد خراب ہوتی ہے, اور جب خاندان کا نظام بگڑتا ہے تو پھر سارے تمدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے خاندان کے اوپر, وہ بگڑ جاتا ہے. اس واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی بڑی اہمیت کے ساتھ اور خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرمایا. تو اس کا پہلا حصہ تو میں اس جمعہ میں بیان کر چکا ہوں, تبرکن دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا واستوصوا بالنساء خیرا, عورتوں کے بارے میں تم کو بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں, اس نصیحت کو قبول کر کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ بد سلوکی نہ کرو. فإنما هن عوان عندكم, کیونکہ وہ تمہارے پاس مقید ہیں, مقید رہتی ہیں, یعنی اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ جو بیوی تمہارے گھر میں آئی تو اس نے اپنے سارے اعزاء کو, رشتہ داروں کو, ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو خیر باد کہہ کر تمہارے گھر میں آ کر پڑ گئی, اور تمہارے گھر میں اس نے اپنا تمہارے گھر کو اپنا گھر بنا لیا. تو اس واسطے اب تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی دلداری کرو, تم اس کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرو. اور فرمایا کہ لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک, تمہیں ان سے کوئی اور, تمہارا کوئی اور اختیار ان پر نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تمہارے گھر میں رہے. یعنی تمہارا جو حق ہے قانونی ان بیویوں کے اوپر وہ یہ ہے کہ وہ تمہارے گھر میں رہیں, تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائیں, یہ تمہارا قانونی حق ان کے اوپر عائد ہے. اس سے زیادہ کوئی اور تمہارا قانونی اختیار ان کے اوپر نہیں ہے کہ وہ تمہارے گھر میں رہیں. اس کی تفصیل میں پہلے والے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں اس کے جو متعلق فقہی احکام تھے, جن میں نے ایک بات یہ بھی عرض کی تھی کہ اس تفصیل کے ساتھ بتائی تھی کہ بیوی کے ذمے شوہر کا یا اس کی اولاد کا یعنی کھانا پکانا بھی اس کے ذمے شرعاً عام حالات میں واجب نہیں ہے. اس کی سعادت ہے, خوش نصیبی ہے کہ وہ یہ کام کرے, اس کو کے لیے باعث اجر ہے, باعث سعادت ہے, لیکن قانوناً واجب نہیں اس کے ذمے, الا یہ کہ خاص حالات ہو جس کی تفصیل گزشتہ سے پہلے کا جمعہ میں آپ کر چکا ہوں. اسی کا ایک حصہ مختصراً یہ بھی سمجھ لیجئے جس میں بڑی کوتاہیاں اور افراد و تفریط ہوتی ہے, وہ یہ کہ جب یہ حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے سوا تمہیں اور کوئی قانون اختیار نہیں ہے, تو جب شوہر کا کھانا پکانا, اولاد کا کھانا پکانا بھی واجب نہیں اس کے ذمے, تو شوہر کے جو ماں باپ ہیں یا شوہر کی جو بہن بھائی ہیں ان کا کھانا پکانا اور ان کی خدمت کرنا تو بطریق اولا واجب ہے. ہمارے ہاں دستور یہ چل پڑا کہ جب کسی بیٹے کی شادی ہوئی تو اس بیٹے کے ماں باپ یوں سمجھتے ہیں کہ بیٹے کا حق بعد میں, ہمارا حق پہلے, کہ یہ بہو ہماری خدمت کرے تو یہ حق مقدم ہے, بیٹے کی کرے یا نہ کرے. یہاں تک کہ اس کے نتیجے میں ساس بہو اور نندوں کے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں اور ان جھگڑوں کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. خوب سمجھ لیجئے کہ لڑکے کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے. اگر والدین کو خدمت کی ضرورت ہے تو لڑکے کے ذمہ واجب ہے کہ خدمت کرے, اور اس لڑکے کی بیوی کی سعادت مندی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی والدین کی خدمت بھی انجام دے خوش دلی سے, اس کو اپنی سعادت سمجھے, باعث اجر سمجھ کر یہ کام کرے. لیکن لڑکے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بیوی کو مجبور کرے, جبکہ وہ خوش دلی سے اس کے اوپر آمادہ نہ ہو, اس پر مجبور کرے کہ تم میرے والدین کی خدمت کرو. نہ والدین کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی بہو کو مجبور کریں اس بات پر کہ وہ ہماری خدمت کرے, اور یہ حقوق کو ان حقوق کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ گھروں کے گھر برباد ہو رہے ہیں. ساس بہوؤں کی لڑائیاں اور بابا جن نندوں کی لڑائیوں نے گھر کے گھر اجاڑ دی. وہ اس وجہ سے کہ حقوق کا معیار, ان کے حدود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ذہن میں, تو خوب سمجھ لیجیے واجب نہیں ہے. ہاں سعادت مندی ہے, ایک بہو کی سعادت مندی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے والدین کی خدمت انجام دے, خوش دلی سے انجام دے. جتنا انجام دے گی انشاءاللہ اس کے اجر میں بہت اضافہ ہوگا, اجر و ثواب ہوگا, اور اس کو ایسا کرنا چاہیے تاکہ گھر کی فضا خوشگوار رہے. لیکن ساتھ ہی دوسری جانب یہ سمجھنا چاہیے ساس کو بھی اور سسر کو بھی اور شوہر کو بھی کہ اگر یہ کام کر رہی ہے تو یہ اس کا حسن سلوک ہے, حسن اخلاق ہے, اس کے ذمہ کوئی فریضہ عائد نہیں ہوتا, اس کے ذمہ کوئی واجب نہیں ہے کہ یہ کام کرے, اور اگر وہ کرے تو اس کا اپنے ذہن میں اس کی قدر محسوس کریں, اس کا بدلہ دینے کی کوشش کریں کہ ہم بھی اس کو حسن سلوک سے بدلہ اس کا دیں. تو میرے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان فرمانے لگے, بڑا عجیب واقعہ سنایا ہے, فرمانے لگے کہ مجھے ایک میرے متعلقین میں ایک صاحب تھے اور ان کی بیوی دونوں میرے پاس آیا کرتے تھے مجلس کے اندر, اور کچھ اصلاحی تعلق بھی شاید قائم کیا ہوا. تو دونوں نے ایک مرتبہ میری دعوت کی گھر پر, حضرت فرما رہے ہیں حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر دعوت کی. تو گھر پر جب میں پہنچا اور کھانا بڑا اچھا بنا ہوا تھا, تو میں نے کھانے کے بعد حضرت کا ہمارے ہمیشہ کا کہ یہ عادت تھی کہ جب کھانا کھاتے تو کھانے کے بعد کھانا بنانے والی کی کھانے کی تعریف کرتے, تو بھائی تم نے بڑا اچھا بنایا, تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو, اس کا دل بڑھے. تو جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو وہ خاتون جو تھیں وہ پردے کے پیچھے آئیں اور سلام کرنے کے لیے حضرت کی خدمت میں, تو حضرت نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ بھائی تم نے آج کھانا بڑا اچھا بنایا, بہت لذیذ کھانا بنایا, بڑا مزہ آیا کھانا کھانے. تو جب یہ جملہ فرماتے ہیں میں نے کہا تو پردے کے پیچھے سے مجھے آواز آئی کہ وہ خاتون سسکیاں لینے لگی, رونے لگی, رونے کی آواز آ رہا تھا. تو میں حیران ہوا کہ پتہ نہیں یہ کیا بات ہوئی, میری کسی بات سے ان کو تکلیف پہنچی, ان کا دل ٹوٹا, کیا ہوا؟ تو میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے, تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ رونے لگی. تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بمشکل یہ جملہ کہا کہ حضرت مجھے رونا اس بات پر آیا کہ آج مجھے 40-45 کتنے سال بتائے, اتنا سال ہو گئے مجھے اپنے ان شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے, لیکن کبھی میں نے یہ جملہ زبان سے نہیں سنا کہ کھانا آج اچھا بنا. تو آپ کے منہ سے جب یہ جملہ سنا تو مجھے رونا آ گیا اس بات کے اوپر. تو حضرت سنایا کرتے تھے بکثرت یہ واقعہ اور فرماتے تھے کہ بھائی یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ یہ وہ شخص نہیں کر سکتا یہ کام جس کے دل میں یہ احساس ہو کہ یہ جو کام کر رہی ہے, یہ جو خدمت انجام دے رہی ہے, یہ اس کا حسن سلوک ہے, اس کا حسن معاملہ ہے جو اس میں جو میرے ساتھ کر رہی ہے. جو آدمی نوکری سمجھتا ہو بالکل اپنا خادم سمجھتا ہو کہ یہ میری خادمہ ہے, اس واسطے اس کو یہ کام انجام دینا ہے, اس کا فرض ہے, لہٰذا اگر اچھا بھی بنا رہی ہے تو اس کو تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ بات جو شریعت کی ہے وہ ہر حال میں ذہن میں رہنی چاہیے, اور خاص طور سے یہ سسر اور ساس کے اور نندوں کے تعلقات میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں خاص طور پر بہت پیدا ہوتے ہیں. اور یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے والدین ضعیف ہیں, بیمار ہیں, ان کی خدمت کی ضرورت ہے. اب گھر میں بیٹا ہے اور بہو ہے, کیا کریں؟ تو جیسا میں نے عرض کیا بہو کے ذمے واجب نہیں, اس کی سعادت ہے, خوش نصیبی ہے, اجر و ثواب کا موجب ہے کہ وہ اپنی خوشی سے یہ کام کرے, انشاءاللہ کرے گی, بڑا اجر و ثواب ہے. لیکن بیٹے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا کام میرا ہے, کہ میں اپنے والدین کی خدمت کروں, اس کے ذمے واجب ہے. وہ خود کرے, کوئی نوکر رکھے, خادمہ رکھے, وہ اس کے ذمے واجب ہے کہ اپنے والدین کی خدمت انجام دے, ان کی تیمارداری کرے, ان کے ضروریات کو پورا کرے. لیکن اگر بیوی کر رہی ہے تو اس کو حسن سلوک سمجھنا چاہیے, اس کا احسان سمجھنا چاہیے. یہ ہے اس پورے ارشاد کا پس منظر کہ لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک, وہ تمہارے گھر میں ہے اور تمہیں ان سے اس کے سوا کسی اور کوئی اور قانونی حق تمہارا حاصل نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ تم ان سے ایسا کام لو جیسے کہ نوکروں سے لیا جاتا ہے, یہ شوہر کا کام نہیں. تفصیل اس کی انشاءاللہ اگلے باب میں آ رہی ہے تو وہاں پر عرض کروں گا انشاءاللہ. اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, کھلی بے حیائی کا اگر ارتکاب کریں گھر میں عورتیں, تو اس صورت میں بتلایا راستہ کے پاس جرو ہن فی المباجر, ان کو بستر چھوڑ دو, مغربو ہن بربا غیر مبرح, ہلکی ایسی مار جو کہ تکلیف دہ نہ ہو اس کی بھی بدرجہ مجبوری اجازت ہے. تفصیل اس کے پچھلے جمعہ میں عرض کر ہی چکا ہوں. اور اگلا جملہ جو ہے جو آج جس کی تشریح کرنی ہے وہ فرمایا کہ الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا, یاد رکھو تمہارا تمہاری بیویوں پر کچھ حق ہے اور تمہاری بیویوں کا تم پر کچھ حق ہے, یعنی دونوں کے ذمے ایک دوسرے کے کچھ حقوق ہیں اور دونوں کی نگہداشت, دونوں کی پاسداری فریقین کے اوپر لازم. وہ کیا حقوق ہیں؟ یہاں اس حدیث کے اندر دو جملوں میں ارشاد فرمائے گئے ہیں, تفصیل تو لمبی ہے جو اگلی حدیثوں کے اندر انشاءاللہ آ جائے گی, لیکن پہلا حق بیان فرمایا فحقکم علیہن, اے مردوں تمہارا حق ان خواتین پر بیوی پر یہ ہے کہ اللہ یوطئن فروشکم من تکرہون, کہ وہ تمہارے بستروں کو ایسے لوگوں کو استعمال نہ کرنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو. تمہارے بستروں کو استعمال کرنے کے لیے ایسے شخص کو اجازت نہ دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو. اور ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرہون, تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو آنے نہ دیں, اجازت نہ دیں آنے کی جن کا آنا تم ناپسند کرتے ہو. دو جملے ارشاد فرمائے, ایک یہ کہ گھروں میں ایسے شخص کو آنے نہ دیں جن کو شوہر ناپسند کرتا, بیوی کے ذمے یہ فرض ہے کہ وہ گھر کے اندر کسی ایسے شخص کو آنے نہ دے جس کا آنے کو شوہر ناپسند کرتا ہو. یہاں تک کہ میں نے عرض کر دیا تھا پچھلے بیان میں کہ اگر شوہر ناپسند کرتا ہو تو اس صورت میں اپنے عزیزوں کو آنے کی اجازت دینا بھی جائز نہیں گھر میں, اپنے عزیزوں کو آنے کی اجازت دینا بھی جائز نہیں, یہاں تک کہ والدین کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہفتے میں ایک بار وہ آ کر صورت دیکھ جائیں, اس کی تو ہے.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر وبعض ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. یہ حدیث ہے جس کا کچھ بیان دو ہفتے پہلے شروع کیا تھا، اور اس حدیث کا پہلا آدھا حصہ اس بیان میں اس کا ترجمہ اور تشریح کر دی گئی تھی، دوسرا حصہ باقی تھا. اور اس حدیث میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا ایک اقتباس بیان کیا گیا ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کے موقع پر حجۃ الوداع میں خطبہ دیا، وہ ہر پڑھا لکھا مسلمان جانتا ہے کہ وہ ایسا خطبہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً یہ فرما دیا کہ شاید میں اس سال کے بعد تم کو یہاں نہ دیکھ سکوں، لہذا اس میں آپ نے چن چن کر وہ باتیں بیان فرمائی جن میں امت کے پھسلنے کا یا گمراہ ہونے کا اندیشہ تھا، تاکہ قیام قیامت تک امت کے لیے ایک دستور العمل اور ایک لائے عمل سامنے آ جائے اور اس کی گمراہی کے جتنے راستے ہیں وہ اس خطبے کے اندر آپ نے بند کرنے کی کوشش کروا لی. خطبہ تو طویل ہے لیکن اس کے مختلف حصے مختلف مقامات پر بیان ہوئے ہیں، تو یہ حصہ بھی اسی خطبے کا ہے اور اس میں مرد اور عورت کے باہمی حقوق کا بیان فرمایا گیا ہے، خاص طور سے مردوں کو عورتوں کے حقوق پہچاننے اور اس پر ان کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی گئی. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ آپ خطبہ حجۃ الوداع میں ایسے موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں جبکہ یہ خیال ہے کہ آئندہ شاید بات کہنے کا موقع نہ ملے سب لوگوں کے سامنے، تو جن چیزوں کا انتخاب فرمایا جاتے جاتے بیان کرنے کے لیے، جن کی اہمیت آپ نے محسوس فرمائی کہ یہ امت کو ہر حال میں اس باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان میں مرد و عورت کے باہمی حقوق بھی داخل ہیں، اور اس کے بارے میں یہ حدیث آپ نے ارشاد فرمائی. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انسان کی زندگی میں شوہر اور بیوی کے تعلقات کو کتنی اہمیت حاصل ہے، اور خود شریعت نے اور صاحب شریعت نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی اہمیت محسوس فرمائی ہے. کیونکہ اگر میاں بیوی کے حقوق آپس میں وہ ایک دوسرے کے صحیح طور سے ادا نہ کریں اور حق تلفیوں پہ کمر باندھ لیں، تو ایک دوسرے کی حق تلفی تو ہوتی ہی ہے، اس کا بلاخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان پر اس کا اثر پڑتا ہے، بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، اولاد خراب ہوتی ہے، اور جب خاندان کا نظام بگڑتا ہے تو پھر سارے تمدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے خاندان کے اوپر، وہ بگڑ جاتا ہے. اس واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی، بڑی اہمیت کے ساتھ، اور خود بحث الوداع میں بیان فرمایا. تو اس کا پہلا حصہ تو میں اس جمعہ میں بیان کر چکا ہوں، تبرکن دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا واستوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں تم کو بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، اس نصیحت کو قبول کر کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو اور ان کے ساتھ بد سلوکی نہ کرو. فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، کیونکہ وہ تمہارے پاس مقید ہیں، مقید رہتی ہیں. یعنی اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ جو بیوی تمہارے گھر میں آئی تو اس نے اپنے سارے اعزہ کو، رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو خیر باد کہہ کر تمہارے گھر میں آ کر پڑ گئی، اور تمہارے گھر میں اس نے اپنا، تمہارے گھر کو اپنا گھر بنا لیا. تو اس واسطے اب تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی دلداری کرو، تم اس کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرو. اور فرمایا کہ لئیسا تم لکون امن ہن نہ شعی غیر ادالی، تمہیں ان سے کوئی اور، تمہارا کوئی اور اختیار ان پر نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تمہارے گھر میں رہے. یعنی تمہارا جو حق ہے قانونی ان بیویوں کے اوپر وہ یہ ہے کہ وہ تمہارے گھر میں رہیں، تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائیں، یہ تمہارا قانونی حق ان کے اوپر عائد ہے. اس سے زیادہ کوئی اور تمہارا قانونی اختیار ان کے اوپر نہیں ہے کہ وہ تمہارے گھر میں رہیں. اس کی تفصیل میں پہلے والے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کے جو متعلق کچھ احکام تھے جن میں میں نے ایک بات یہ بھی عرض کی تھی کہ اس تفصیل کے ساتھ بتائی تھی کہ بیوی کے ذمے شوہر کا یا اس کی اولاد کا یعنی کھانا پکانا بھی اس کے ذمے شرعاً عام حالات میں واجب نہیں ہے. اس کی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ وہ یہ کام کرے، اس کو کے لیے باعث اجر ہے، باعث سعادت ہے، لیکن قانوناً واجب نہیں اس کے ذمے، الا یہ کہ خاص حالات ہو جس کی تفصیل گزشتہ پیور ترجمہ میں آپ کر چکا ہوں. اسی کا ایک حصہ مختصراً یہ بھی سمجھ لیجیے جس میں بڑی کوتاہیاں اور افراد و تفریح ہوتی ہے، وہ یہ کہ جب یہ حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے سوا تمہیں اور کوئی قانون اختیار نہیں ہے، تو جب شوہر کا کھانا پکانا، اولاد کا کھانا پکانا بھی واجب نہیں اس کے ذمے، تو شوہر کے جو ماں باپ ہیں یا شوہر کی جو بہن بھائی ہیں ان کا کھانا پکانا اور ان کی خدمت کرنا تو بطریقہ اولا واجب ہے. ہمارے ہاں دستور یہ چل پڑا کہ جب کسی بیٹے کی شادی ہوئی تو اس بیٹے کے ماں باپ یوں سمجھتے ہیں کہ بیٹے کا حق بعد میں، ہمارا حق پہلے، کہ یہ بہو ہماری خدمت کرے تو یہ حق مقدم ہے بیٹے کے کرے یا نہ کرے، یہاں تک کہ اس کے نتیجے میں ساس بہو اور نندوں کے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں اور ان جھگڑوں کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے. خوب سمجھ لیجئے کہ لڑکے کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے. اگر والدین کو خدمت کی ضرورت ہے تو لڑکے کے ذمہ واجب ہے کہ خدمت کرے، اور اس لڑکے کی بیوی کی سعادت مندی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی والدین کی خدمت بھی انجام دے خوش دلی سے، اس کو اپنی سعادت سمجھے، باعث اجر سمجھ کر یہ کام کرے. لیکن لڑکے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بیوی کو مجبور کرے، جبکہ وہ خوش دلی سے اس کے اوپر آمادہ نہ ہو، اس پر مجبور کرے کہ تم میرے والدین کی خدمت کرو. نہ والدین کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی بہو کو مجبور کریں اس بات پر کہ وہ ہماری خدمت کریں، اور یہ حقوق کو ان حقوق کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ گھروں کے گھر برباد ہو رہے ہیں. ساس بہوؤں کی لڑائیاں اور بابا جنندوں کی لڑائیوں نے گھر کے گھر اجاڑ دیے، وہ اس وجہ سے کہ حقوق کا معیار، ان کے حدود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ذہن میں. تو خوب سمجھ لیجیے، واجب نہیں ہے، ہاں سعادت مندی ہے، ایک بہو کی سعادت مندی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے والدین کی خدمت انجام دے، خوش دلی سے انجام دے. جتنا انجام دے گی انشاءاللہ اس کے اجر میں بہت اضافہ ہوگا، اجر و ثواب ہوگا، اور اس کو ایسا کرنا چاہیے تاکہ گھر کی فضا خوشگوار رہے. لیکن ساتھ ہی دوسری جانب یہ سمجھنا چاہیے ساس کو بھی اور سسر کو بھی اور شوہر کو بھی کہ اگر یہ کام کر رہی ہے تو یہ اس کا حسن سلوک ہے، حسن اخلاق ہے، اس کے ذمہ کوئی فریضہ عائد نہیں ہوتا، اس کے ذمہ کوئی واجب نہیں ہے کہ یہ کام کرے، اور اگر وہ کرے تو اس کا اپنے ذہن میں اس کی قدر محسوس کریں، اس کا بدلہ دینے کی کوشش کریں کہ ہم بھی اس کو حسن سلوک سے بدلہ اس کا دیں. تو میرے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان فرمانے لگے، بڑا عجیب واقعہ سنایا ہے، فرمانے لگے کہ مجھے ایک میرے متعلقین میں ایک صاحب تھے، اور ان کی بیوی دونوں میرے پاس آیا کرتے تھے مجلس کے اندر، اور کچھ اصلاحی تعلق بھی شاید قائم کیا ہوا. تو دونوں نے ایک مرتبہ میری دعوت کی گھر پر، حضرت فرما رہے ہیں حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، گھر پر دعوت کی. تو گھر پر جب میں پہنچا اور کھانا بڑا اچھا بنا ہوا تھا، تو میں نے کھانے کے بعد حضرت کا ہمارے ہمیشہ کا کہ یہ عادت تھی کہ جب کھانا کھاتے تو کھانے کے بعد کھانا بنانے والی کی کھانے کی تعریف کرتے، تو بھائی تم نے بڑا اچھا بنایا، تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کا دل بڑھے. تو جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو وہ خاتون جو تھیں وہ پردے کے پیچھے آئیں سلام کرنے کے لیے حضرت کی خدمت میں، تو حضرت نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ بھائی تم نے آج کھانا بڑا اچھا بنایا، بہت لذیذ کھانا بنایا، بڑا مزہ آیا کھانا کھانے. تو جب یہ جملہ فرماتے میں نے کہا تو پردے کے پیچھے سے مجھے آواز آئی کہ وہ خاتون سسکیاں لینے لگی، رونے لگی، رونے کیا ہو رہا تھا. تو میں حیران ہوا کہ پتہ نہیں یہ کیا بات ہوئی، میری کسی بات سے ان کو تکلیف پہنچی، ان کا دل ٹوٹا، کیا ہوا. تو میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تو سوال ہو رہا ہے کہ آپ رونے لگی. تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بمشکل یہ جملہ کہا کہ حضرت مجھے رونا اس بات پر آیا کہ آج مجھے 40-45 کتنے سال بتائے، اتنا سال ہو گئے مجھے اپنے ان شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے، لیکن کبھی میں نے یہ جملہ زبان سے نہیں سنا کہ کھانا آج اچھا بنا. تو آپ کے منہ سے جب یہ جملہ سنا تو مجھے رونا آ گیا اس بات کے اوپر. تو حضرت سنایا کرتے تھے بکثرت یہ واقعہ اور فرماتے تھے کہ بھائی یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ یہ وہ شخص نہیں کر سکتا یہ کام جس کے دل میں یہ احساس ہو کہ یہ جو کام کر رہی ہے، یہ جو خدمت انجام دے رہی ہے، یہ اس کا حسن سلوک ہے، اس کا حسن معاملہ ہے جو میرے ساتھ کر رہی ہے، جو آپ کی نوکری سمجھتا ہو، بالکل اپنا خادم سمجھتا ہو کہ یہ میری خادمہ ہے، اس واسطے اس کو یہ کام انجام دینا ہے، اس کا فرض ہے، لہٰذا اگر اچھا بھی بنا رہی ہے تو اس کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بات جو شریعت کی ہے وہ ہر حال میں ذہن میں رہنی چاہیے، اور خاص طور سے یہ سسر اور ساس کے اور نندوں کے تعلقات میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں خاص طور پر بہت پیدا ہوتے ہیں، اور یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے والدین ضعیف ہیں، بیمار ہیں، ان کی خدمت کی ضرورت ہے. اب گھر میں بیٹا ہے اور بہو ہے، کیا کریں؟ تو جیسا میں نے عرض کیا، بہو کے ذمے واجب نہیں، اس کی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، اجر و ثواب کا موجب ہے کہ وہ اپنی خوشی سے یہ کام کرے، انشاءاللہ کرے گی، بڑا اجر و ثواب ہے. لیکن بیٹے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا کام میرا ہے، کہ میں اپنے والدین کی خدمت کروں، اس کے ذمے واجب ہے، وہ خود کرے، کوئی نوکر رکھے، خادمہ رکھے، وہ اس کے ذمہ واجب ہے کہ اپنے والدین کی خدمت انجام دے، ان کی ایمانداری کرے، ان کے ضروریات کو پورا کرے. لیکن اگر بیوی کر رہی ہے تو اس کو حسن سلوک سمجھنا چاہیے، اس کا احسان سمجھنا چاہیے. یہ ہے اس پورے ارشاد کا پس منظر، کہ لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک، وہ تمہارے گھر میں ہے اور تمہیں ان سے اس کے سوا کسی اور کوئی اور قانونی حق تمہارا حاصل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ تم ان سے ایسا کام لو جیسے کہ نوکروں سے لیا جاتا ہے، یہ شوہر کا کام نہیں. تفصیل اس کی انشاءاللہ اگلے باب میں آ رہی ہے تو وہاں پر عرض کروں گا انشاءاللہ. اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی کا اگر ارتکاب کریں گھر میں عورتیں، تو اس صورت میں بتایا راستہ کفاہ جرو ہن فی المباجع، ان کو بستر چھوڑ دو، مضربو ہن بربا غیر مبرد، ہلکی ایسی مار جو کہ تکلیف دہ نہ ہو اس کی بھی بدرجہ مجبوری اجازت ہے. تفصیل اس کے پچھلے جمعہ میں عرض کر ہی چکا ہوں. اور اگلا جملہ جو ہے جو آج جس کی تشریح کرنی ہے، وہ فرمایا کہ الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، یاد رکھو تمہارا تمہاری بیویوں پر کچھ حق ہے اور تمہاری بیویوں کا تم پر کچھ حق ہے، یعنی دونوں کے ذمے ایک دوسرے کے کچھ حقوق ہیں، اور دونوں کی نگہدار، دونوں کی پاسداری فریقین کے اوپر لازم. وہ کیا حقوق ہیں؟ یہاں اس حدیث کے اندر دو جملوں میں ارشاد فرمائے گئے ہیں، تفصیل تو لمبی ہے جو اگلی حدیثوں کے اندر انشاءاللہ آ جائے گی، لیکن پہلا حق بیان فرمایا فحقکم علیہن، اے مردو تمہارا حق ان خواتین پر، بیوی پر، یہ ہے کہ اللہ یوطئن فروشکم من تکرہون، کہ وہ تمہارے بستروں کو ایسے لوگوں کو استعمال نہ کرنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو. تمہارے بستروں کو استعمال کرنے کے لیے ایسے شخص کو اجازت نہ دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو. اور ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرہون، تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو آنے نہ دیں، اجازت نہ دیں آنے کی جن کو تم ناپسند، جن کا آنا تم ناپسند کرتے ہو. دو جملے ارشاد فرمائے، ایک یہ کہ گھروں میں ایسے شخص کو آنے نہ دیں جن کو شوہر ناپسند کرتا، بیوی کے ذمے یہ فرض ہے کہ وہ گھر کے اندر کسی ایسے شخص کو آنے نہ دے جس کا آنے کو شوہر ناپسند کرتا ہو. یہاں تک کہ میں نے عرض کر دیا تھا پچھلے بیان میں کہ اگر شوہر ناپسند کرتا ہو تو اس صورت میں اپنے عزیزوں کو آنے کی اجازت دینا بھی جائز نہیں، گھر میں اپنے عزیزوں کو آنے کی اجازت دینا بھی جائز نہیں، یہاں تک کہ والدین کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہفتے میں ایک بار وہ آ کر صورت دیکھ جائیں, اس کی تو ہے, مجھے اچھا لگے یا میرے گھر والوں کو اچھا لگے, میرے ملنے جلنے والے اس کو دیکھ کر خوش ہوں, تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں. لیکن اگر کوئی کپڑا اس لیے بناتا ہے تاکہ مجھے دولت مند سمجھا جائے, مجھے بڑے پیسے والا سمجھا جائے اور میرا بڑا مقام سمجھا جائے, تو یہ نمائش, یہ ہے منع. تو اس لیے اسراف کے بارے میں حضرت نے یہ بالکل واضح حد فاصل کھینچ دی کہ اگر کوئی خرچہ کیا جا رہا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے یا آسائش حاصل کرنے کے لیے یا اپنے دل کو خوش کرنے کی خاطر آرائش کے لیے کوئی خرچہ کیا جا رہا ہے, وہ اسراف میں داخل نہیں. میں ایک مرتبہ جا رہا تھا, ایک گرمی کا موسم تھا تو میں نے ایک دوسرے شہر میں تھا, تو میں نے کسی سے کہا کہ بھائی وہ ٹکٹ میرا بک کرا دو ایئر کنڈیشن کوچ میں, اس کے پیسے دے دیے. تو وہ دوسرے صاحب جو تھے انہوں نے ٹھک یہ کہا کہ صاحب یہ تو آپ اعتراف کر رہے ہیں, یہ ایئر کنڈیشن کوچ میں سفر کرنا یہ تو اسراف کے اندر داخل ہے, اور یہ آپ یہ کیسے کر رہے ہیں. تو آپ بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی اگر ایک درجے سے دوسرے درجے اوپر کے درجے کے اندر اگر سفر کر لیا تو یہ اسراف میں داخل ہو. تو خوب سمجھ لیجئے کہ اگر کرنے کا منشا یہ ہے کہ میں اپنی راحت حاصل کرنا چاہتا ہوں, گرمی کا موسم ہے اور گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, اللہ نے پیسے دیے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسٹاف دیے اور میں کسی اعلیٰ درجے کے اندر سفر کر لیتا ہوں, ایئر کنڈیشنر استعمال کر لیتا ہوں, یہ کوئی گناہ نہیں. ہاں اس لیے کہ تاکہ جب میں سفر کرتا ہوں اور جاؤں ایئر کنڈیشن کوچ میں تو لوگ سمجھے کہ ہاں یہ بڑا بہت دولت مند آدمی ہے اور اس کی عزت اس واسطے عزت کی جائے, اس بنا کے اوپر اگر کرے تو وہ ہے اسراف اور وہ ہے ناجائز, وہ ہے نمائش کے اندر داخل. اسی طرح کپڑے اور کھانے کے اندر. تو ان درجات کو مد نظر رکھتے ہوئے, تعلقتے کے نمائش نہ ہو, ان درجات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ احسان کرو, یعنی کشادگی کے ساتھ بچو. لیکن یہ کشادگی جو ہے ہر آدمی کی الگ الگ ہوتی ہے, یہ بھی سمجھ لیجیے, کشادگی ہر آدمی کی الگ الگ ہے. میرے حضرت نے فرمایا, حضرت مولانا وسیع اللہ خان صاحب ظلم نے ایک مرتبہ بیان فرماتے ہوئے کہنے لگے کہ بھائی ایک آدمی ہے جس کا نہ کوئی آگا نہ پیچھا, یعنی نہ کوئی رشتے دار نہ کوئی دوست نہ کوئی احباب, اس کے لیے اس کے گھر میں اگر وہ اپنے ایک پیالہ ایک رکابی ایک پلیٹ اور ایک ڈونگا رکھ لے تو بس یہ وطن کافی اس کے لیے. اب اور زیادہ اکٹھے جمع کرے گا تو سوائے نمائش کے اور کوئی مقصد نہیں ہوگا, اسراف ہو. ایک آدمی ہے جس کے گھر میں مہمان آتے ہیں, جس کے تعلقات ہیں, جس کے اعزاء ہیں, جس کے اقارب ہیں, تو اس کے لیے اس کی ضرورت کا معیار اور اس کی کشادگی کا معیار اور. تو میرے حضرت نے فرمایا کہ وہ آدمی اگر بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں اگر 100 سیٹ بھی ہوں برتنوں کے تو ان میں سے ایک بھی اسراف میں داخل نہیں ہو, اس واسطے کہ سب ضرورت کے سب اس کے ضروریات کے اندر داخل ہے, مہمان آتے ہیں ان کے اکرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہر آدمی کی کشادگی کا معیار الگ ہوتا ہے. لوگوں نے سن لیا حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ. حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے بادشاہ تھے اور بادشاہ ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک لطیفہ غیبی بھیجا. ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک آدمی محل کی چھت پر پھر رہا ہے رات کو, تو اب انہوں نے اس کو پکڑا کہ بھائی رات کو 2 بجے تو کیا کر رہا ہے یہاں محل کی چھت پر؟ تو کہنے لگا کہ جی میں اونٹ تلاش کرنے آیا ہوں, اپنا اونٹ گم ہو گیا. ارے بھائی تجھے عقل کی دوا کر, یہ رات کو اونٹ تلاش کر رہا ہے وہ محل کی چھت پر, یہاں کہاں اونٹ ملے گا؟ تو کہنے یہاں اونٹ نہیں مل سکتا. کہ نہیں یہاں کیسے ملے گا اونٹ محل کے اندر؟ تو کہنے لگا کہ اگر اس محل میں اونٹ نہیں مل سکتا اور اس محل کے اندر اونٹ تلاش کرنے والا احمق ہے تو یہ بھی سمجھ لو کہ اس محل کے اندر رہتے ہوئے خدا بھی نہیں مل سکتا تمہیں. تو یہ جو تم تلاش کر رہے ہو یہاں پر رہتے ہوئے خدا کو, اس تو یہ خدا بھی نہیں مل سکتا. لہذا اگر میں بیوقوف ہوں تو تم مجھ سے زیادہ بیوقوف. تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ کو چوٹ لگی دل پر, تم لے اور اسی وقت سارا اپنا شاہی واہی سب چھوڑ چھاڑ کے اور روانہ ہو. تو جب روانہ ہوئے تو سوچا کہ اب تو اللہ کے اس میں زندگی صرف کرنی ہے, تو ایک وہ لے لیا ساتھ ایک تکیہ اور ایک پیالہ, بس کہا کہ اس پیالے میں کھاتی لیں گے, جب ضرورت پیش آئے گی سونا ہوگا تو پھر تکیہ زمین پر رکھ کے سو جائیں گے. تو یہ لے کے چلے, تو آگے جب چلنے لگے تو دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ دریا کے, تو اس نے ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر سو رہا ہے. تو کہنے لگے کہ یہ خام کا یہ تکیہ بھی گزوری لیا, تکیہ اللہ تعالیٰ نے خود ہاتھ دے رکھا ہے تو یہ کام کرائیں گے. یہ قصہ لوگوں میں مشہور ہے اور اس کی وجہ سے بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر تو یہ پیالہ بھی اسراف ہوا اور یہ تکیہ بھی اسراف ہوا. تو خوب سمجھ لیجیے حضرت ہمارے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی نکھار کے چلے. فرمایا کہ اس پر قیاس نہ کرو اپنے حالات کو. ایک تو یہ کہ وہ جو کیفیت حضرت ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ برتاری ہوئی وہ ایک غلبہ حال کی کیفیت, وہ قابل تقلید کیفیت نہیں. غلبہ حال کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی وقت کسی طبیعت کے اوپر اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کسی ایک جانب کا کہ آدمی اس حالت میں معذور ہو جاتا ہے, اور اس حالت میں معذور ہونے کی وجہ سے اس کے جو حالات ہیں وہ دوسروں کے لیے قابل تقلید نہیں رہتے. تو یہ ہمارے آپ کے لیے قابل تقلید نہیں, ورنہ دماغ میں یہ آ جائے کہ بھائی خدا تو اس کے بغیر نہیں ملے گا کہ تکیہ بھی چھوڑو اور پیالہ بھی چھوڑو اور گھر بھی چھوڑو اور باہر بھی چھوڑو اور بیوی بچے بھی چھوڑو. یہ دین کا یہ تقاضا نہیں, یہ غلبہ حال کی چیز جو حضرت ابراہیم اعظم علیہ السلام کو بتا رہی ہوں. اور دوسرے یہ کہ ہر آدمی کی ضروریات اس کے حالات کے لحاظ سے مختلف, لہذا کشادگی کا معیار بھی ہر انسان کا الگ ہے. جو بےچارا کم آمدنی والا ہے اس کی کشادگی کا معیار اور ہے, جو زیادہ اوسط درجے کی آمدنی والا ہے اس کا معیار اور ہے, جو اس سے آمدنی والا ہے اس کا معیار اور ہے. اس لیے اس کے حساب سے کشادگی ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ صاحب بےچارا شوہر تو آمدنی تو اس کی کم ہے اور بیوی صاحبہ فرمائشیں کر رہی ہیں ایسی کہ جو اپنے دولت مند قسم کے لوگوں کے ہاں جو باتیں دیکھی اور اس کی نقل اتارنے کی فکر میں ہے کہ میرا شوہر بھی اس کی نقل اتارے, میرا شوہر بھی وہی کرے. یہ اس فرمائشوں کا تو کوئی جواز نہیں, لیکن شوہر کی آمدنی کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس میں شوہر کو چاہیے کہ کشادگی سے کام لے اور اس میں بخل اور کنجوسی استعمال نہ کرے اپنی بیوی کے حق میں. یہ ہے ارشاد کا مطلب. فرمایا کہ الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن. اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق ہے. عن معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدنا علی. حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ایک آدمی کی یعنی ہم لوگوں کی بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو فرمایا کہ ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا كسيت. جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ, جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ. ولا تضرب الوجه اور چہرے پر نہ مارو. ولا تقبح اور برا بھلا نہ کہو. تقبح کے معنی کوسنے دینا, برا بھلا کہنا, اس انداز سے دل آزاری کی باتیں کرنا یہ نہ کرو. ولا تہجر الا فی البیت اور اس کو چھوڑو نہیں مگر گھر میں. یعنی یہ جو پیچھے کہا گیا کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کی بات دیکھو جس بے حیائی کے اندر ساری باتیں داخل ہیں, بے پردگی بھی داخل ہے اس میں, اس قسم کی باتیں دیکھو تو پہلے سمجھاؤ, سمجھانے سے بھی اگر باز نہ آئے تو اس کا بستر چھوڑ دو, یعنی الگ بستر پر سونا شروع کر. تو اس بستر چھوڑنے کی تفسیر فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ کہ جب تم اس کو چھوڑو تو یہ نہیں کہ گھر سے نکل کے باہر چلے جاؤ, بلکہ گھر ہی کے اندر رہو گھر ہی میں, لیکن کمرہ بدل دو, بستر بدل دو. یہ ایک احتجاج کے طور پر یا ایک تعدیب کے طور پر ایک نفسیاتی مار کے طور پر وہ اسی گھر کے اندر اس کو چھوڑ دو اور اس سے ہجران اختیار الگ سے الگ سے نہ کرو. اللہ دوسری بات یہ کہ بعض علماء نے اس کے معنی یہ بھی بیان فرمائے ہیں کہ ایسے موقع پر اگر سے بستر تو الگ کر دو لیکن بات چیت کرنا بالکل لیا ترک نہ کرو. بعض علماء نے اس حدیث کی تشریح یوں کی کہ بات چیت کرنا بالکل لیا ترک نہ کرو. ایسی یعنی ہجران اس قسم کا نہ ہو کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیا جا رہا, سلام بھی نہیں کیا جا رہا, سلام کا جواب بھی نہیں دیا جا رہا, کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو بات کا جواب بھی نہیں دیتے. یہ ایسا خاموش رہنا یا اس طرح بالکل چھوڑ دینا یہ جائز نہیں. بعض حضرات علماء نے اس حدیث کی یوں تشریح فرمائی. تو خلاصہ آپ نے یہ بتا دیا کہ ایک تو نانقطے کا حق ہے اس کو ادا کرنا ہے, دوسرے یہ کہ ہاتھ سے یا زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤ, اور ہجران یعنی چھوڑنا اگر ہو تو وہ صرف گھر کے اندر ہو اور اس سے باہر. یہاں تک کہا گیا کہا ہے اس حدیث کے تحت فقہائے کرام نے کہ مرد کے لیے چار مہینے سے زائد گھر سے باہر رہنا بغیر بیوی کی اجازت کے اور خوش دلی کے جائز ہے. چار ماہ سے زیادہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام قلمرو میں یہ حکم جاری فرما دیا تھا کہ جو فوجی اپنے گھر سے باہر رہتے ہیں, جو مجاہدین, وہ مجاہدین چار مہینے سے زیادہ گھر سے باہر نہ رہیں, چار مہینے کے اندر ضرور ایک مرتبہ گھر پر واپس آئیں. اور اسی وجہ سے حضرات فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر کسی کو لمبا سفر درپیش ہو چار مہینے سے زیادہ, چار مہینے کے اندر تو جا سکتا ہے بغیر اجازت کے بھی, لیکن چار مہینے سے زیادہ جانے میں اجازت ضروری ہے, چاہے وہ سفر کتنا ہی بابرکت کیوں نہ ہو. حج کا سفر ہے, حج کا سفر اگر چار مہینے سے کم میں حج کے اندر آ سکتا ہے تو اجازت کی ضرورت نہیں, لیکن اگر زیادہ رہنا ہے نفلی طور پر تو پھر اجازت لینے کی ضرورت ہے. تبلیغ کا سفر, دعوت کا سفر, جہاد کا سفر, یا اور جب ان میں یہ ضروری ہے کہ چار مہینے سے زیادہ بغیر اجازت کے نہیں رہ سکتے تو پھر یہ جو ملازمت کرنے کے لیے جاتے ہیں پیسہ کمانے کی خاطر, تو اس میں تو بطریقہ اولا کہ اجازت کے ساتھ جائیں, اس کے بغیر جانا جائیں گے تو یہ بیوی کی حق تلفی ہوگی, ناجائز ہوگی, گناہ ہوگی. یہ سب ہجران کے اندر داخل. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم للنساء. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے ان میں سب سے اچھا, احسنہم خلقا, جتنا زیادہ خوش اخلاق ہوگا اتنا ہی کامل ایمان والا ہوگا. کامل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرے. وخیارکم خیارکم لنسائکم, اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے, اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہوں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں, وہ سب میں بہتر ہیں. تو دو جملے ارشاد فرمائے, ایک یہ کہ ایمان کے کمال کا تقاضا یہ ہے, سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اب آج کل ہر چیز کے معنی بدل گئے, ہر چیز کا مفہوم الٹ گیا. ہمارے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اس دور میں ہر چیز الٹی ہو گئی, پہلے زمانے کے مقابلے میں ہر چیز الٹی ہو گئی. یہاں تک جو فرما دیتے کہ پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوا کرتا تھا, مشہور تھا نا کہ چراغ تلے اندھیرا, چراغ جلاؤ تو نیچے اندھیرا رہتا تھا, تو یہ محاورہ مشہور تھا چراغ تلے اندھیرا. تو پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوا کرتا, بجلی اوپر اندھیرا ہوتا ہے, یا اگر بجلی کا بلب لٹک رہا ہو تو اندھیرا اوپر ہوتا ہے. تو حضرت فرما دیتے کہ ہر چیز کی قدریں بدل گئی, ہر چیز کا مفہوم الٹ گیا, ہر چیز بدل گئی. تو اخلاق کا مطلب بھی بدل گیا, اخلاق کا مفہوم بھی پلٹ گیا. آج اخلاق جو ہے وہ چند ظاہری حرکات کا نام ہے. مسکرا کر مل لیے, کوئی خاص رسمی الفاظ ہیں وہ زبان سے ادا کر دیے, آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی اور آپ سے مل کر بڑا آپ اسے مل کر بڑا اچھا معلوم ہوا, یہ الفاظ رسمی زبان سے ادا کر دیے, مسکرا کر پیش آ گئے. اندر عداوت کی آگ سلگ رہی ہے, اندر نفرت کروٹیں لے رہی ہے اور زبان سے یہ الفاظ ادا کر دیے اور چہرے سے پر مسکراہٹ لے آئے. اس کا نام ہو گیا اخلاق. اور اس کے بھی باقاعدہ یہ بھی فن بن گیا کہ کس طرح دوسروں کے ساتھ پیش آیا جائے جس سے دوسرے گرویدہ ہو جائیں. یعنی باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں, موجود ہیں, کہ دوسرے کو گرویدہ بنانے کے لیے, دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں. تو سارا مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ دوسرا گرویدہ ہو جائے, دوسرا ہم سے متاثر ہو جائے, دوسرا ہم کو اچھا سمجھنے لگے. تو اس کا نام ہو گیا اخلاق. حالانکہ خوب سمجھ گئے اس کا اخلاق سے کوئی تعلق, اس اخلاق سے جس کا ذکر حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے کوئی تعلق, یہ ریا ہے, یہ دکھاوا ہے, یہ نمائش ہے, یہ دوسرے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنے کا بہانہ ہے, یہ حب جاہ ہے, حب شہرت ہے, جو خود بیماریاں ہیں, بد اخلاقیاں ہیں. یہ اپنی اپنے اخلاق نہیں ہے, یہ بد اخلاق, یہ حب جاہ کا نتیجہ. اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق کا اس چیز کا نام ہے کہ ان اخلاق جو ہے وہ حقیقت میں دل کا فعل ہے. دل کا ایک دل کی کیفیت ہوتی ہے جس کو اخلاق کہتے ہیں, اس کا مظاہرہ ہوتا ہے اعضا سے, جوارے سے, لیکن اصل وہ چیز ہوتی ہے دل کے اندر. کیا؟ سب سے پہلے ساری مخلوق خدا کی خیر خواہی, ساری مخلوق خدا کی خیر خواہی, ان سے محبت, یہ میرے مالک کی مخلوق ہے لہذا اس سے مجھے محبت رکھنی چاہیے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, اس کی خیر خواہی کرنی چاہیے. یہ جذبہ دل میں اولاً پیدا ہوتا ہے, پھر اس جذبے کے ماتحت اعمال صدور میں آتے ہیں کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر رہا ہے, اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر رہا ہے. اب جو مسکراہٹ آتی ہے دیکھ کر, یا تبسم آتا ہے چہرے پر, وہ بناوٹی نہیں ہوتا, وہ دوسرے کو گرویدہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا, وہ دوسرے کو اپنا بنانے کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ اپنی دلی خواہش اور دلی جذبے کا ایک لازمی اور منطقی تقاضا ہوتا. یہ فرق ہے زمین آسمان کا اس اخلاق میں جس کو آج اخلاق کہا جاتا ہے, اور اس اخلاق میں جو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا. یہ نہیں کہ دل میں تو عداوت ہے اور زبان سے میٹھے ہیں, زبان سے میٹھے ہیں, یہ تو نفاق ہوا, منافقت. اخلاق اصل میں یہ باطن کا فعل, قلب کا فعل. سب سے پہلا اس کا تقاضا ہے خیر خواہی, خاص دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کی بھی خیر خواہی, خاص کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی بھی خیر خواہی. کہ دل میں یہ آئے کہ کاش کہ یہ بچ جائے آگ سے, بچ جائے جہنم سے, بچ جائے گمراہی سے, کاش کہ یہ جو مجھ سے میری دشمنی کر رہا ہے اس دشمنی کی وجہ سے یہ خود جہنم اپنے لیے خرید رہا ہے, اس سے باز آ جائے. خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو دل میں, اس کے نتیجے میں جو بات ہوتی ہے, یہ ہے اخلاق. اسی لیے اس اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے محض کتاب پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا ہے, محض بات سن لینا بھی کافی نہیں ہوتا ہے, اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی سے اس کی مشق کرانے, کسی مربی, کسی مسلح کی صحبت میں رہنے کی. اور یہ جو اصل میں تصوف ہے یا پیری مریدی کا جو سلسلہ بزرگوں سے چلا آتا ہے, اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ اخلاق پیدا ہو, اخلاق کے فاضلہ انسان کے اندر, اور اس کے خلاف جو برے اخلاق ہیں وہ دور. تو یہ ہے مراد احسنہم اخلاقاً کی, احسنہم خلقاً کی, کہ ایمان میں کامل ترین فرد وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں, جن کے دل میں صحیح دائیے پیدا ہوتے ہوں, اور ان صحیح دائیوں کا مظاہرہ ان کے اعمال و افعال سے ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان میں داخل فرما دیں. اور دوسرا جملہ وہی کہ سیارکم لنسائہم، کہ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہوں، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں. وعن عیاص بن عبد اللہ بن ابی زباب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تضربوا اماء اللہ. یہ حضرت عیاص بن عبد اللہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مارو نہیں، یعنی عورتوں کو مارنا اچھی بات نہیں ہے، مت مارا کرو، مارا نہ کرو خواتین. یہ آپ نے تمام صحابہ کرام سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا. اور جب حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا یہ کام نہ کرو، اور جس نے براہ راست حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن لیا اس کے لیے وہ کام حرام ہو گیا، حرام قطعی، اب اس کے لیے کسی بھی حالت میں مارنا جائز نہیں. یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک تو وہ حدیث ہوتی ہے جو ہم اور آپ سنتے ہیں کتاب میں پڑھ کر کہ وہی سند سے ہم تک پہنچتی ہے، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وہ حدیث کہلاتی ہے زنی، یعنی وہ ہم تک جو پہنچتی ہے وہ زنی طریقوں سے پہنچتی ہے. لہذا اگر اس کو چوپر کوشک عمل کرے تو عمل کرنا اس کے ذمہ واجب ہے، اگر نہیں کرے گا گنہگار ہوگا. اور جو بات صحابہ کرام نے براہ راست سن لی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ذنی نہیں وہ قطعی ہے، لہذا اگر اس کی خلاف ورزی کرے تو معاذ اللہ صرف گناہ نہیں ہوتا کافر ہو جاتا تھا انسان، اتنا نازک معاملہ تھا. اس لیے کہ اگر حضور اکرم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سنے ہوئے ارشاد کا انکار کر دیا کفر ہو فورا، اتنا نازک معاملہ تھا. کبھی کبھی ہم لوگوں کو دل میں یہ احمقانہ خیال آتا ہے کہ کاش ہم بھی حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے اور حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی برکات حاصل کرتے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہی اپنی حکمت سے بیٹھے فرماتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس دور کے اندر پیدا فرمایا، اگر کہیں اس دور میں پیدا ہو جاتے خدا جانے کس اصول ساترین میں ہوتے اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ وہاں ایمان کا معاملہ اتنا نازک تھا کہ ذرا سی دیر میں انسان ادھر سے ادھر ہو جاتا. وہ تو دیتے ہیں بعد ازر سے قدا کار دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضرب تھا کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلوے کو انہوں نے ہضم بھی فرمایا، اور صحابہ کرام نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے ساری اور اطاعت کا جو معاملہ فرمایا اس کے نتیجے میں وہ پہنچے. خدا جانے ہم جیسا عافیت پسند، ہم جیسا آرام پسند، ایک پسند آدمی اس دور میں ہوتا تو خدا جانے کیا حاصل بنتا. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس انجام سے بچایا اور اس دور میں پیدا فرمایا کہ اس میں پھر بھی ہمارے لیے آسانیاں ہیں. کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث ذنی ہے، ذنی ہونے کی وجہ سے اگر کسی نے انکار کر دیا تو کم از کم کافر نہیں ہوگا، گناہگار ہی ہوگا. تو لیکن وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ اگر حضور سے سننے کے بعد کوئی شخص انکار کر دے کہ میں نہیں کرتا فوراً کافر اللہ بتا. تو حضور نے جب فرما دیا کہ عورتوں کو نہ مارو تو اب مارنے کا سلسلہ تو بالکل بند ہو گیا. صحابہ کرام ایسے تو نہیں تھے کہ حضور سے سنے پھر بھی کام جاری رکھے، تو اس لیے بالکل سلسلہ بند. اب کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں فجاء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر آئے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ذئرن النساء علی ازواجہن، کیا رسول اللہ عورتیں تو بہت شیر ہو گئی شوہروں پر، آپ نے جو یہ کیا مناہی کر دی کہ یہ مار نہیں سکتے تو اس کے نتیجے میں اب کوئی مارتا ہوتا تو ہے نہیں. اب صحابہ کرام کا حال تو یہ تھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے منع فرما دیں تو اس کے قریب پھٹکنے سے بھی باغ رہتے تھے. تو اس واسطے اب کوئی ڈاکٹر بھی ڈرتا ہے، تو اس واسطے عورتیں شیر ہو گئی ہیں اور وہ عورتوں شوہروں کی حقلفیاں کرنے لگی ہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگی ہیں. تو اس لیے اب آپ فرمائیے کہ ویسے میں کیا کرنا چاہیے. فرخص فی ضربہن، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ بھائی جب کبھی عورتیں ایسا کام کریں جو ان کے حق تلفی کا اور کوئی اور راستہ نہ ہو تو تم تمہیں مارنے کی بھی اجازت ہے. ہاں تو سر میں اجازت دی, سر سے قرآن میں بھی اجازت دی ہوئی ہے, آپ نے بھی دے. اب کیا ہوا کہ کچھ دن گزرے تھے تو فآتاہ بھی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہن. اب کچھ دن کے بعد خواتین بہت سی آنی شروع ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہمارے شوہروں نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ہمیں اس طرح مارا, آپ نے اجازت دے دی, اس کے نتیجے میں لوگوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا, غلط فائدہ اٹھایا اور ہمیں اس طرح مارا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا خطبے میں کہ ولقد اطاف بآل بیت محمد النساء کثیر یشکون ازواجہن لیس اولئک بخیار. کہ بھائی اپنا نام لے کر فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چکر لگاتی رہتی ہیں بہت سی خواتین, اور وہ اپنے شوہروں کی شکایت کرتی ہیں کہ وہ شوہر ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, بری طرح ان کو مارتے ہیں. تو خوب سن لو, لیس اولئک بخیار, جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں تم میں, جو لوگ یہ مار پیٹ کر رہے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں تم میں, اور ایک اچھے مومن کا مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مار پیٹ کرے, اگرچہ بعض مخصوص حالات میں اجازت ہو لیکن ایک مومن کا اچھے مومن کا کام نہیں. اس سارے مجموعے سے آدر صدر نے جو بات واضح فرمائی وہ یہ کہ اگرچہ ناگزیر حالات میں جبکہ کوئی اور چارہ نہ رہے شریعت کی طرف سے ایسی مار کی اجازت ہے جس سے نشان نہ پڑے اور بہت زیادہ تکلیف نہ ہو, لیکن اس کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اور آپ کے اصل خواہش یہ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت پر کبھی ہاتھ نہ اٹھا. چنانچہ حضرات امہات المؤمنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا, لہذا سنت کا تقاضا. اس پورے مجموعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام پر واضح فرما دی کہ بہت ہی ناگزیر حالت ہو جائے جس کے سوا کوئی چارہ نہ رہے تو بات دوسری ہے, ورنہ کسی مومن مرد کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے. آخری حدیث ہے اس باب کی, وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة. عجیب حدیث ہے, فرمایا الدنیا متاع, یہ دنیا ساری کی ساری یہ لطف اندوزی کی چیز ہے, یعنی ایسی چیز ہے جس سے انسان نفع اٹھاتا ہے, فائدہ اٹھاتا ہے, لطف اٹھاتا ہے. ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے انسان کے لطف اٹھانے کے لیے. خلق لکم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا جو خود زمین میں اس کو, وہ سب تمہارے فائدے, تمہارے نفع اٹھانے کے لیے, تمہارے لطف اٹھانے کے لیے, تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے. تو ساری دنیا متاع ہے, یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے, لطف اٹھانے کی چیز ہے. اور وخیر متاعها البرعۃ الصالحہ, اور دنیا کی بہترین متاع, یعنی دنیا کی بہترین ایسی چیز جس سے انسان نفع اٹھائے, وہ نیک عورت ہے, نیک صالح عورت ہے, یعنی صالح بیوی. وہ دنیا کی تمام نعمتوں میں اور نفع اٹھانے کی چیزوں میں سب سے بہترین نفع اٹھانے کی چیز وہ نیک عورت ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ المرأۃ الصالحہ ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں ارشاد فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم سلام, میں مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں بہت محبوب ہیں. تمہاری دنیا میں, کیا جملہ ارشاد فرمایا, تمہاری دنیا میں مجھے تین چیزیں, تمہاری دنیا میں اس لیے فرمایا کہ دوسری جگہ فرما چکے تھے کہ مالی ولی دنیا, میرا دنیا سے کیا تعلق, انما انا کراچی میں استغل لتا کا چادر آتے ثم ترا کہا, کہ میں تو ایک ایسے سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے سائے میں ذرا سی دیر ٹھہرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. تو دنیا سے میرا کیا تھا مالی والی دنیا, یہ فرما چکے تھے. لیکن فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں پسند. کیا تین چیزیں فرمایا کہ اب طیب المرأة والطیب والماء البارد, ایک عورت, ایک خوشبو اور ایک ٹھنڈا پانی. یہ تین چیزیں مجھے تمہاری دنیا میں سب زیادہ پسند. کہ یہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے اول درجے کی نعمتیں یہ تین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تین چیزیں, چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی ثابت نہیں ہے ساری زندگی میں کہ کسی خاص کھانے کا آپ اہتمام فرماتے ہوں, کسی خاص چیز کا اہتمام فرماتے ہوں, کبھی فلا چیز پکا لو اہتمام کر کے جو آ گیا کھا لیا اہتمام. لیکن ٹھنڈے پانی کا اہتمام, ٹھنڈے پانی کا یہ اہتمام تھا کہ پانی پینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی آتا تھا بیر غرش. بیر غرش آج بھی مجھے تیار ہے, اس کے کھنڈر موجود ہیں اس کنویں کے, وہ تقریباً شاید دو ڈھائی میل ہوگا مسجد نبوی. تو اتنی دور سے پانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آتا تھا کیونکہ ٹھنڈا ہوتا تھا میٹھا ہوتا تھا. اور اسی سے آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے انتقال کے بعد اسی کنویں کے پانی سے غسل دیا جائے. تو وہ اس لیے کہ پانی ساری دنیا کی نعمتوں میں یہ ان چند چیزوں میں تھا کہ ٹھنڈا پانی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. اور ہمارے حضرت حاجی صاحب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ماجد المسیر عبداللہ علیہ نے اس کی حکمت بیان فرمائی. ایک مرتبہ حضرت ثانی عبداللہ علیہ سے خطاب کرتے فرمانے لگے کہ میاں اشرف علی جب کبھی پانی پیو تو خوب ٹھنڈا پیو. کیوں پیو؟ اس واسطے کہ تاکہ رگ رگ سے شکر نکلے. جب ٹھنڈا پانی پیو گے, اور یہ ایک مومن کا کام ہے, جب ٹھنڈا پانی پیے گا رگ رگ سے آرام ہوگی, تو رگ رگ سے الحمدللہ نکلے گا شکر نکلے گا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کو زیادہ پسند ہونے کا ایک ہی ایک وجہ یہ بھی خالی صاحب نے بیان فرما دی کہ جب آدمی ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو بے شاخ کا انسان کے زبان سے شکر ادا ہوتا ہے. یہ تین چیزیں پسند کرنا انہیں میں دوسرے لوگوں کے لیے فرمایا کہ ساری دنیا کی متاع میں, ساری دنیا کی نعمتوں میں سب سے اچھی نعمت یہ کون ہے؟ نیک عورت اور نیک. تو کیوں؟ اس واسطے کہ اگر نیک نہ ہو تو اللہ بچائے تو اس سے پناہ مانگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مانگی اعوذ بک من امرأة تشیبنی قبل المسیح, میں اس عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر, اور اس عورت سے اور اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال ہو جائے, اللہ بچائے وہ خطرناک جو صالح نہ ہو. تو اس واسطے فرمایا کہ جب تلاش کرو اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے تو ایسی عورت تلاش کرو جس میں دین ہو, جس میں صلاح ہو, نیکی ہو. اس لیے کہ وہ سب سے بڑی نعمت ہے. اگر خدا نہ کرے نیکی نہیں ہے تو پھر اس وہ عذاب بننے کا اندیشہ ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہ اس لیے فرما دیا کہ اگر کسی کو یہ نعمت میسر آئی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے, اس کی قدر کرتا ہے, اس کی ناقدری نہ ہو. اور قدر اس کی یہی ہے کہ اس کا حقوق ادا کرے, اس کے ساتھ اس کا سلوک کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان تمام ارشادات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک حصہ تھا اس میاں بیوی کے تعلقات میں جو حدیثیں پڑھی گئی ہیں, یعنی بیوی کے حقوق شوہر کے اوپر. دوسرا حصہ ہے شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر, وہ اگلا باب آ رہا ہے, اس میں انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں تمام حقوق کے شرعیہ کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی, ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. یا رب الرحمین اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر, یا اللہ تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خوشی عالم میں.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6376813.